The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madinah Zakirah. Here it is, Madinah Zakirah.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 8 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور سوالات بھی کیے جائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ امیر سنت سے ملاوٹ کے حوالے سے کچھ رہنمائی لے لی جائے کہ اگرچہ ہم بیان کرتے بھی ہیں اور اس کے عذابات بھی بیان ہوتے ہیں، سخت گناہ بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کاروبار کرنے پہ جب بندہ آتا ہے اور جب نفع سامنے آتا ہے تو شاید بہت ساری باتیں یہ بھول جاتا ہے اور پھر ملاوٹ کرتا ہے۔ اچھا، بعض جگہوں پر ایسی ملاوٹ تو خیر ملاوٹ ہی ہے، لیکن اب بعض اوقات گھی میں جو کہ گھروں میں استعمال ہے، چائے کی پتی جس کا استعمال ہے، دال، آٹا، چاول، یعنی ایسی ایسی چیزیں جو واقعی انسان کھاتا ہے، بچے بچے گھروں میں جن کو کھاتے ہیں لوگ، اس میں ملاوٹیں بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات مضر یعنی کہ صحت کو نقصان دینے والی چیزیں ملا کر اس کو ملاوٹ کے ساتھ بیچ دیتے ہیں۔ ان کو ابھی احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ یار یہ بچے کھائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، اپاہج ہو جائیں گے، معذور ہو جائیں گے، آنکھوں کا مسئلہ ہو جائے گا، بےچارے کے کسی گردے کسی کے کیا فیل ہو جائے گا۔ یہ دو پیسے کمانے کے لیے اتنا بڑا رسک اپنا دنیا اور آخرت کا لیتے ہیں، یہ کیوں اتنا شعور نہیں آتا؟
اللہ اللہ، وہ طویل ٹاپک ہے یہ اور بڑی پریشان کن بات ہے یہ کہ ملاوٹ تو اس چیز میں نہیں ہے، پانی تک میں ملاوٹ ہے، اب آدمی کیا کرے؟ اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ مال ملاوٹ والا اور اتنی ملاوٹ ہے اس میں، گاہک کو پتا ہے، تب تو وہ دونوں کو پتا ہے، بیچنے والے کو تو پتا ہے، خریدنے والے کو پتا ہے کہ یہ ہے ملاوٹ والا۔ اب دونوں کو جب پتا ہے اور وہ خوشی سے لے رہا ہے ملاوٹ والا مال تو حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، آدمی خالص چیز تلاش کرتا ہے، پسند کرتا ہے کہ مجھے خالص چیز ملے، لیکن نہیں ملتی۔ یعنی تقریباً 99.9 چیزوں کو ہم مبالغہ کریں تو شاید ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ تو یہ کہ کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے، یعنی دودھ کے جو ڈبے آتے ہیں، یہ بھی سنا ہے کہ وہ وائٹ لکوڈ ہوتا ہے، کوئی دودھ ہوتا ہی نہیں، اس سے بھی مطلب ہے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ ڈبے میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے، لیکن لوگ بھی پی رہے ہوتے ہیں چائے بنا کے اس کے، یا استعمال بطور دودھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا لکھ کر تو وہ، اگر وہ درست لکھا اس نے اور واقعی اس میں دودھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ لکھ دیا ہے اس نے، تب تو وہ تو چھوٹا پڑا ہے، لیکن پھر بھی باقی تقریباً مرچیں، مسالے، دودھ، جو دودھ ہوتا ہے وہ بھی پانی مکس ہوتا ہے، اور تین دودھ مکس عام طور پہ سنا ہوتے ہیں، گائے، بھینس اور بکری۔ گائے کا دودھ ہمارے کم از کم پاکستان میں عوام شاید اتنا ये नहीं मतलब यानी कि लाइक करते हैं। बाहर मुल्कों में तो लिखा होता है डब्बों पे कि गाय का दूध है, लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ नहीं करते, पता नहीं क्या मुसीबत है। अल्लाह गाय के दूध में शिफा है, गाय के घी में शिफा है, तो इस तरह मतलब ये कि तीन दूध अगर पता है ग्राहक को कि ये तीन दूध मिक्स है तो सही है, नहीं भी एक तरह धोखा, क्योंकि वो तो भैंस का दूध समझ कर ले रहा है और हमारे यहाँ भैंस का दूध पिया जाता है, पसंद किया जाता है, भैंस का दूध गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा भी आटा और अरारोट और सुना कुछ मिल मिलाकर दूध को गाढ़ा भी कर देते हैं।
मिलावटों का तो दौर है ही, जैसे आपने कहा ना व्हाइट, तो वो व्हाइटर उसमें लिख बाजों का चीजें, इसको व्हाइटर येलो कहते हैं कि बस ये है
व्हाइटनर,
व्हाइटनर
जी,
व्हाइटनर उसको बोलते हैं कि ये मतलब जैसे कि चाय में डालेंगे तो चाय सफेद हो जाएगी,
टी व्हाइटनर,
तो ये टी व्हाइटनर जैसे अभी सलमान भाई बता रहे हैं ऐसा है, तो वो गालिबन दूध नहीं होता, ये कोई और कोई होती होगी चीज जो दूध को सफेद करने का काम देती होगी,
जब भी तो ऑर्गेनिक का निकला है ना, ऑर्गेनिक अलग, ये खालिस, ये ऑर्गेनिक कहकर भी चला देते होंगे। अल्लाह इनको हिदायत दे, तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। ये पैकिंग और डिब्बों में आती है ना मसालों की, अगर बस आपको मुमकिन हो ना तो ये ना करें, आप इन्हें मसाले बाजार से ले, वो भी प्योर नहीं मिलेंगे आपको, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलेंगे, माफ कीजिएगा, पपीते के बीज सुखा कर काली मिर्च सब मिलते जुलते हैं ना, तो ये मिक्स होते हैं। चाय की पत्ती लेंगे तो जो ये होटलों में चाय जो इस्तेमाल शुदा चाय जो फेंकने की होती है ना, ये सुखा कर इसमें मिक्स करते होंगे। जो भुने हुए चने हैं इसकी जो इसका जो छिलका होता है, डाढ़िया हम बोलते हैं मेमन, वो डाढ़िया के छिलके जो है ना,
तो
इसको भी कलर करके ये चाय में मिक्स, ये सब चल रहा होता है। अब इस पास के वो सिर्फ गरम मसाले में क्या क्या अला वाला मिलाकर ये गरम मसाला ये पैकेट, लेकिन हर पैकेट बनाने वाला ये मिलावट करता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्या वो मिलावट वाला मिसाल के तौर पर 25 का मिलता है और खालिस बनाता है तो पड़ता ही 50 का है, तो कम से कम 60 का तो बिके यार, तो 60 का इससे लेगा कौन, बोले लूटता ही है ये, लाख कस्में खाएगा ये खालिस है, मानना किसने। तो यूं बाजार में खड़े होने के लिए ये बोलते यार मजबूरी है बाजार में खड़ा होना है, तो मत करो ये धंधा जिसमें मिलावट करनी ही पड़ती है, झूठ बोलना ही पड़ता है, धोखा देना ही पड़ता है, ना करे कोई और कोई तो ऐसा हलाल रोजी का जरिया होगा ना। अब ये कि चाहिए 15 डिशे आपको इफ्तार में चाहिए, सहरी में 10 डिशे चाहिए और रोजाना माल माल खाना चाहिए, तो इसके लिए हम कमा रहे तो ठीक है, जहन्नम के लिए वर्जिश करे कि इसका अजाब बर्दाश्त हो जाए, ये चोट के लिए कह रहा हूँ, नऊज़ु बिल्ला कोई ये कह दे कि मैं अजाब बर्दाश्त कर लूंगा जहन्नम का, वो तो काफिर हो जाएगा, फिर उसने अल्लाह के अजाब की तख़फीफ की, उसको हल्का जाना, मैंने चोट करने के लिए कि कोई ऐसी एक्सरसाइज है नहीं, कोई ऐसी सूरत है नहीं, कोई ऐसा केमिकल नहीं है कि जिससे मतलब हम लगा कर जहन्नम के अजाब से बच जाए, वो उसके तो वो जहन्नम के अजाब को बुझाने के लिए तो रहमत का पानी है, अल्लाह की रहमत का पानी वो आग बुझेगी, खौफ खुदा के आंसू ये पानी जहन्नम की आग को बुझाएगा, सच्ची तौबा जहन्नम की आग को सर्द करेगी, बाकी तो अपनी अक्ल होशियारी सब यही रह जाएगी, कुछ भी साथ नहीं आएगा। अल्लाह करीम थोड़ी रोजी पर हमको कनाअत नसीब फरमाए।
चला भी तो जाता है ना ऐसा, जो पैसा आता है वो मशहूर नहीं है वो कि एक दूध में पानी मिलाता था एक शख्स, और एक दिन सैलाब आया और उसकी सारी गायें और जो जानवर थे सारे बहा कर ले गया, तो किसी ने कहा कि ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाते थे ना, एक दिन ये सैलाब बनकर आया और तुम्हारी सारी आमदनी और कमाई जितनी थी सारे ले गया। तो बाद औकात ये कहते ना कि पैसा अगर गलत जगह से आता है तो फिर चला भी फिर ऐसा ही जाता है, फिर डॉक्टरों के पास और फिर डाकुओं के पास और पता नहीं कहाँ का चला जाता है। लेकिन ये कि इसमें अल्लाह हमें सही खौफ अता हो जाए उस रब का, मैं एक हदीस सुनाता हूँ, जो शख्स ऐसी ऐबदार चीज फरोख्त कर दे जिसके ऐब पर खबरदार ना किया हो तो वो अल्लाह ताला की नाराजगी में रहेगा और फरिश्ते उस पर लानत करते रहेंगे। कितनी सख्त वईद है, कितना सख्त बयान है ये कि हम उसको बताएं भी नहीं कि इसमें क्या ऐब है और यूं इस तरह मतलब गुजर रहे हो, تو اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث سناتا ہوں میں آپ کو کہ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت یعنی برائی نہ کریں اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں.
اللہ اللہ,
یہ سمجھو ایسی تاجروں کی بات بیان کر دی گئی ہے. بزنس مین بننے کا ہم ویسے ہر ایک کو تقریباً شوق, کئیوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں بزنس مین بنوں, میں تاجر بنوں. تو یہ تاجر بننا ہے تو تاجر بننے کے مدنی حقیقی مدنی پھول کہ کیسا تاجر ہونا چاہیے, کیسا بزنس مین ہونا چاہیے, یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پاکیزہ کمائی حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ سوال یہ آیا کہ سجدے میں عورت کو بھی پیروں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ کا لگانا کیا واجب ہے؟
یہ اسلامی بہنوں کی نماز حنفی پیج نمبر 87 پر ہے. اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے, پھر ہاتھ, پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی. اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی صرف نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے, نظر ناک پر رہے. سجدہ سمٹ کر کیجئے, یعنی بازو کروٹوں سے, پیٹ ران سے, ران پنڈلیوں سے, اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیجئے اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجئے.
روزے کی حالت میں منہ میں مکھی چلی گئی اور حلق سے اتر گئی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
نہیں ٹوٹے گا.
جو بھائی اپنی بہنوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے اور نہ ہی وراثت میں حصہ دیتے ہیں, ایسوں کو امیر اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بہنوں کا بھی جو حق ہے وہ دینا آئے گا, دینا پڑے گا. نہیں دیں گے تو قیامت میں نیکیاں دینی پڑیں گی, نیکیاں نہیں دے سکے تو یا گناہ لینے پڑیں گے. یہ بندے کا حق ہے, جتنا حق شریعت نے طے کیا ہے اتنا دینا پڑے گا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بہنوں کو یار بہت نوازتے ہیں اور ادر ادر رکھتے ہیں, جس کو بولتے ہیں نا, اتنی ان کی خدمت کرتے ہیں. لیکن ایسے ظالم بھائی بھی ہوتے ہیں جو بہنوں کو وراثت تک سے محروم کر دیتے ہیں, معاذ اللہ. تو ایسا نہ کیا جائے, مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, یہ سب کو سب کے لیے پڑھنے والا ہے. اسے مکتبۃ المدینہ سے لے لیں, مختصر ہے, زیادہ بڑا نہیں ہے. یا وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کر رہے ہیں.
کسی عزیز کو ایصال ثواب کرنے والے فرد کو بذات خود بھی پڑھنے کا ثواب ملے گا یا سارا ثواب ایصال ہو جاتا ہے اور بخشنے والے کو کچھ نہیں ملتا, کیا فرماتے ہیں؟
ایصال ثواب کرنے سے اپنا ثواب جاتا نہیں ہے, بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے ایک درود شریف پڑھ کر 10 افراد کو ایصال ثواب کیا, تو ان کو اپنا ایک تو کہیں نہیں جاتا, وہ تو ہے ہی باقی, مگر ان 10 کو ایک ایک ملے گا. پھر ان سب کے مجموعے ٹوٹل کے برابر, یعنی 10 کے برابر 10 اپنے کو اور ملیں گے. تو ایک تھا, ایک درود شریف پڑھا تھا, وہ ایصال ثواب 10 کو کیا, تو ان سب کو تو ملا لیکن اپنے 11 ہو گئے. جانے کی تو سوال ہی نہیں ہے. اور بڑھتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد حنیف اتاری کراچی گلشن اقبال سے عرض کر رہا ہوں. میں ابتدائی دور میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا, شہید مسجد, گلزار ربیع مسجد, پہلے سالانہ اجتماع میں بھی تھا, اور اکثر آپ موت پہ بیان فرماتے تھے. جب بیرون ملک یا بیرون شہر تشریف لے جاتے تھے تو کچھ پبلک کم ہوتی تھی, لوگ کم ہوتے تھے, تو آپ فرماتے تھے کہ جو میرے لیے آتا ہے وہ نہ آئے, لیکن جو دعوت اسلامی کے لیے آتا ہے اس کو آنا چاہیے, وہ ریگولر ہونا چاہیے, اس طرح کا آپ فرماتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شہید مسجد میں آپ تشریف فرماتے, برابر میں چھوٹے کمرے میں بھی حاضر ہوا تھا, اور مجھے کچھ عمرے کی رکاوٹ تھی, آپ نے کچھ وظیفہ وغیرہ دیا تھا. اثر مغرب کے دوران میں نے کچھ وہ غالباً پڑھا, اور الحمدللہ عشاء کے بعد جب میں گھر پہنچا تو وہ ترکیب بن گئی تھی، جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی تھی، معاملہ سیٹ ہو گیا تھا. بندر روڈ اسٹاپ سے ہم جاتے تھے اکثر بس میں، غالباً جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، عصر مغرب عشاء مختلف مساجد میں آپ دورہ پر ہوتا تھا آپ کا، اور آپ کے اجتماع وغیرہ میں آپ بیان فرماتے تھے. بس میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ کئی دفعہ اسلامی بھائیوں کو آپ بٹھا دیتے تھے، آپ خود بس میں کھڑے رہتے تھے. 99-2000 تک ایسا کوئی دور آیا کہ میرا تھوڑا ذہن بدل گیا، میں تھوڑا ماحول میں نہیں تھا اور میں کٹ گیا تھا. لیکن میرا بیٹا چھوٹا والا فیضان مدینہ اکثر آتا تھا. میں ایک دن میں ایسے ہی بیٹے کو چھوڑنے آیا تھا، اثر کے بعد آپ دائیں طرف لائن لگی ہوئی تھی، آپ ملاقات فرما رہے تھے. میرا کوئی ایسا ذہن اس وقت ارادہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں سیڑھیوں کی طرف بڑا واپس آنے کے لیے اپنا، اچانک میرے پیر جیسے رک گئے اور غیر ارادی طور پر میں لائن میں لگ گیا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ کہاں، اتنے عرصے کے بعد آپ مجھے پہچانیں گے یا کوئی آپ کو شاید. جیسے ہی میں آپ کے پاس پہنچا، آپ نے بہت ماشاء اللہ دلجوئی فرمائی میری اور بہت خندہ پیشانی سے مجھے بڑا حوصلہ افزائی اور ایک دم دلجوئی. میرا ذہن بالکل جو تھا وہ میری رائے بدل گئی اور میں ماحول میں واپس دوبارہ آ گیا. اور گائے بگائے میں اکثر مدنی مذاکرے میں یہ آتا رہا. اب یہ 66 سال میری عمر ہو گئی تقریباً، اب آنا بہت کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے.
ماشاء اللہ. ہاں جی انیپ پولانی، اللہ کریم آپ کو برکتیں دے. مجھے اور بھی بہت کچھ نہیں تو کچھ اور بھی یاد ہے. ماشاء اللہ. تو 66 سال کی عمر ہو گئی تو آنا کم ہو گیا، واٹ از دس؟ میری عمر تو 72 ہے تقریباً، میں تو مدنی مذاکرے کی چھٹی نہیں کرتا ہوں. کبھی کبھی اب بھی نظر آتے ہیں آپ، اوپر سے میں کیبن سے آپ کو دیکھ لیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
انیب بھائی بہت ریگولر اور پابند رہے ہیں ہمارے مدنی مذاکرے.
میرا خیال ہے کہ ان کی اوپر نیچے رہنے کی اصل ترکیب،
آپ بھی پھر تشریف لائیں. ان کا نیچے گھر تھا اور میں جب یہاں بن رہا تھا مکان تو 6 یا 7 ماہ میں کرائے پر آؤں ان کے یہاں.
جی جی.
اور آپ بھی وہاں آئے ہیں.
ماشاء اللہ انیب بھائی ہمارے وہ شریف اور کم گو اسلامی بھائی تھے. اللہ برکت.
پڑوسی رہے ہمارے، ہم ان کے پڑوسی رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ہم ان کے نام پہ جو سوٹ لائیں وہ سوٹ ہم سلوا کر پہن سکتے ہیں، ارشاد فرما دیجیے.
اللہ تعالی آپ کے والد محترم کی بے حساب مغفرت فرمائے، آپ سب کو صبر عطا کرے. اگر یہ سوٹ کا کپڑا ان کا والد صاحب کا تھا تو اب اس میں جتنے بھی ان کے جو وارث ہیں نا، ان سب کا حصہ آ گیا. تو اب یہ کہ ایک بیٹا اس کو کہ میں سلوا لوں تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر سب بالغ ہیں ورثہ، نابالغ کوئی نہیں اس میں، اور سارے بالغ ورثہ مل کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم یہ لے لو، تب تو اجازت کی صورت بنے گی ورنہ نہیں بنے گی. اچھا بالغ کب ہوتا ہے؟ لڑکی اسلامی سال کے حساب سے 9 سال سے پہلے بالغا نہیں ہو سکتی. 9 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان اگر بالغا ہونے کی کوئی نشانی ظاہر ہو گئی تب تو بالغا ہو گئی، نشانی ظاہر نہیں ہوئی تو 15 سال پورے ہوتے ہی اب وہ بالغا ہو گئی، نماز روزہ وغیرہ اب اس پر فرض ہو گیا. اسی طرح لڑکا 12 سال اسلامی حساب سے 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان اگر اس کی بالغ ہونے کی نشانی ظاہر ہوئی تو بالغ ہو جائے گا، نماز روزے وغیرہ فرض ہو جائیں گے. اگر نشانی ظاہر نہیں ہوئی تو جیسے اسلامی سال کے حساب سے پورے 15 سال ہوں گے یہ بھی بالغ ہو جائے گا.
یہ شرط فرمائے مکر تحریمی اور مکر تنزیل کیا ہے؟ اگر نماز میں مکر تحریمی اور مکر تنزیل ہو جائے تو نماز میں کیا ہوگا؟
مکر تحریمی جو ہے نا یہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی یہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، اس سے بچنا اچھا ہے. اگر مکروہ تنزیہی ہو گیا تو گناہ نہیں ملتا. تو نماز میں مکروہ تحریمی، نماز کا کوئی مکروہ تحریمی ہو گیا بھولے سے تو سجدے سہو کر کے کر لیں گے تو وہ کراہت دور ہو جائے گی. اور اگر جان بوجھ کر مکروہ تحریمی کا عمل کیا نماز میں, نماز کا کوئی مکروہ تحریمی جان بوجھ کر کوئی ترک ہوا, یہ کوئی ایسا فیل ہوا کہ جس سے نماز مکروہ تحریمی ہوئی, تو اب سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا, نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی.
تو اصل میں بہت ساری صورتیں ہیں مختلف, یعنی بعض وہ ہیں کہ جو مکروہ تحریمی فیل کیا لیکن سجدہ صاف کر لیا تو نماز ہو گئی, جیسے مثال کے طور پر
تو کیا بلے تین سجدے ہو گئے,
تین سجدے کر لیے یا تاخیر ہو گئی نماز میں کسی رکن کے اندر جانے میں. لیکن بعض مکروہ تحریمی وہ ہیں کہ جن کو پورا کرنا پڑے گا, جیسے کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھی تو سجدہ صاف سے اس کی تلافی نہیں ہوگی, دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی. تو یہ مختلف اس کی صورتیں ہیں کہ کسی مقام پر جو ہے وہ سجدہ صاف سے تلافی ہو جائے گی, نماز ادا ہو جائے گی, اور بعض مقامات وہ ہوں گے کہ جس میں نماز مکمل نہیں ہوگی, یعنی سجدہ صاف کی بھی وہاں ضرورت نہیں پڑے گی, نماز دوبارہ ہی پڑھنا پڑے گی, نماز مکمل کی اور اس کے بعد دوبارہ اس کو دوبارہ پڑھنا.
وہ جیسے آپ نے مثال دی وہ پائچے فولڈ کیے, ویسے جو نماز کے عام طور پہ جو مکروہ تحریمی ہو جاتے ہیں وہ تو سجدہ صاف سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے, نماز درست ہو جاتی ہے.
یعنی بہت سارے وہ ہیں, اصل میں پورے اصول ہیں اس کے, یعنی کہ کہاں پر تلافی ہوگی, کہاں سجدہ صاف کرنا پڑے گا, کہاں نہیں کرنا پڑے گا, کہاں دوبارہ دہرانا پڑے گی, مختلف اس کی نوعیت ہے.
اب جیسے وہ قراءت کی کوئی ایسی واجب ترک ہوا تو اس میں یہ کہ سجدہ صاف واجب ہی نہیں ہوگا, اگر جان بوجھ کر کیا تو گناہگار ہوگا, توبہ کرے, نماز اس کی ہو گئی, مکروہ تحریمی میں بھی نہیں ہوئی.
یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو وہ اس خاص معاملے کی رہنمائی لے لے کہ اس پر کیا حکم ہے, تو یہ زیادہ بہتر رہے گا.
جی ہاں,
میری اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنے اس شعر کی وضاحت فرما دیں, بگڑی قسمت سنور جائے گی ہو نظر, سوئے لوح و قلم تاجدار حرم.
نہیں کہ جو تقدیر میں اگر کوئی ایسی خراب چیز لکھی ہوئی ہے, کوئی بگاڑ لکھا ہوا ہے, تو سرکار آپ اس شان بہت بڑی ہے, لوح قلم میں جو ہے کچھ میرے بارے میں لکھا ہوا تو وہ میرا مطلب بدل دیجیے آپ, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بدل سکتے ہیں. غوث پاک کو بھی طاقت ملی ہے کہ یہ بھی مطلب ہے نا کہ تقدیریں ان کی نظر سے بدلتی تھی. اب وہ تقدیر کی پھر اقسام ہے کہ کون سی بدل سکتی ہے کون سی نہیں بدل سکتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد اسامہ غازی ہے, میں رول نیوز میں بطور اینکر پرسن کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ٹوتھ پیسٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ خوشبودار تیل اور سرمے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟
روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ٹوتھ پیسٹ اگر کریں گے اور اجزاء اس کے حلق سے نیچے اتر گئے, ذائقہ محسوس ہوا, تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا, تو اس لیے ٹوتھ پیسٹ نہ کیا جائے. اور خوشبودار تیل استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, سر میں لگانے میں, بدن پہ لگایا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور سرما آنکھوں میں لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں. اچھا, سرمے بھی خوشبودار ہوتے ہیں, آیا یہ لگا سکیں گے یا نہیں؟ سرما تو حدیث پاک میں سرمے کی اجازت ہے.
سرما مطلقاً اس کی اجازت دی گئی ہے, خوشبودار ہو کہ بغیر خوشبو کے ہو, اس لیے کہ سرما زہرے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنتا تھا زیادہ تر تو عصمت سرما ہوا کرتا تھا, تو اس کے بننے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, تو جو سرما کہلائے گا اس کو ڈالنے کی شرعاً اجازت ہوگی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد خلیل اتاری سیالکوٹ سے حاضر خدمت ہوں. امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے, اگر کوئی کسی سے بچہ لے کر پالتا ہے تو کیا اس کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے؟ برائے کرم اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے, رہنمائی فرمائیے.
لے پالک بچہ لینے والے جو ہے نا, یہ ماں باپ تو نہیں بن گئے نا, ماں باپ تو وہی ہے, ماں وہی ہے جس نے اس کو جنا, باپ وہی ہے جو تھا, تو اپنا خانے میں نام ڈالیں گے تو گناہگار ہوں گے, بلکہ اس کے تو پردے کے بھی احکام ہیں کہ اب یہ مرد و عورت کے معاملات سمجھنے لگا تو جس لے پالک یعنی ماں نہیں ہے لیکن اب وہ بطور ماں اس نے پالا تو اس سے پردہ اس پر فرض ہو جائے گا. اسی طرح وہ بہنوں کے مسائل آپس میں جو بہنیں لے پالک یعنی منہ بولی بہنیں یا اس کی پہلے سے جو بیٹیاں ہیں وہ اصل بیٹیاں جو ہیں ان سے بھی پردے کی صورتیں ہیں. اس میں یہ لے پالک بچہ لینا تو بڑا مسئلہ ہے, اس کے مسائل ہیں. ہاں لے پالک کوئی لے بیٹا یا بیٹی اور اس کو مطلب یہ کہ دودھ پلا کر کوئی ایسی صورت کر لے نا کہ جیسے کہ جس نے لیا لے پالک اس کا دوسرا بھی بچہ ہوا ہوا ہے اور اپنا وہ اس کے بچے کی عمر جو ہے وہ سمجھو 2 سال کے اندر اندر ہے تو اس بچے کو دودھ پلا دے گی تو یہ اب اس کا دودھ کے رشتے کا بیٹا بھی بن جائے گا لے پالک جو ہے. اب ان دونوں کا آپس میں وہ پردہ نہیں ہے اور اب اس کی جو سگی اولاد اس کی جو ہوگی بہنیں اس سے بھی پردہ نہیں ہے کہ دودھ کے رشتے کی یہ بہنیں بن گئی یا اپنا دودھ نہیں اپنی بہن کا دودھ وہ عورت پلا دے تو وہ رشتہ جو پھر وہ خالہ والا رشتہ ہو جائے گا یہ خالہ سے بھی پردہ نہیں ہے مگر خالہ کی بیٹیوں سے پھر پردہ آئے گا کیونکہ اس کا اپنا دودھ نہیں پلایا نا اس نے. تو یہ نازک مسئلے لے پالک لینا جائز ہے لے پالک بنا جائز ہے ظاہر اس کے مسائل پر تو عمل کرنا کس نے آج کل تو بڑا نازک دور ہے بلکہ مطلب بچے کو بتاتے ہی نہیں ہے دل ٹوٹ جائے گا اس کا.
یہاں بھی کہ لے پالک کے منہ بولی ماں بن جاتی ہے اور پردہ چھوڑ دیتی ہے منہ بولی ماں منہ بولا بھائی منہ بولی بہن بن جاتے ہیں تو یہ تو اس میں تو سمجھانے بیٹھو تو لڑے مطلب لڑ پڑے. اگر کوئی یوں دعوت اسلامی کا مبلغ ہو نہ جوان ہو اپنا جیسے جوان اسلامی بھائی ہو نہ یہ گھر میں دیکھے نہ اسے سنا سمجھ لیا ہو نہ گھر کے بڑوں کو سمجھاوے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں تو جو گھر والے اس کا جو بگے جھنڈے کا جلوس نکالے نے
ہم لوگوں کو برا بھلا بولے
یہ کہاں سے لیا ہے معاذ اللہ
اللہ خیر کرے
یہ شروع سے سمجھنے والی چیز ہے
مظلومیت ہے.
اور اگر لے پالک لے لیا سب کچھ کر لیا یہ بھی میں آپ کو مشورہ تھا نرس کر رہا ہوں لے لیا یہ دودھ کے سارے رشتے بھی قائم کر لیے لیکن جب آپ کے اپنے سگے بچے ہوں گے نا تو ان سگی اولاد میں اور یہ لے پالک بچے میں کوئی ایسا فرق مت کیجیے گا جس سے یہ فیل کرے کہ میں گود لیا ہوا ہوں یا میں باہر کا ہوں. وہ جو اس کو احساس پیدا ہوگا نا کہ جب وہ سگے کی طرف رخ زیادہ رجحان زیادہ لینا دینا زیادہ اس کو شفقت محبت زیادہ اور پھر اس کے ساتھ کم تو اس کے بعد جو اس کو اوپر جو ایک اثر پڑتا ہے نا اور اس کے دل میں نفرت بغض اور کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ یہ ساری چیزیں بہت سوچ سمجھ کر کرنے کی ہیں.
سر لے پالک لیتے وہ ہیں عام طور پہ جس کی اولاد نہیں ہوتا
اور بعد میں ہو جاتی ہے.
ہاں
اصل میں لیا اصل میں ہوتا ہے تین چار پانچ سال ہو جاتے ہیں نا تو یہ بھی ایک سوال ہے یوں سمجھے یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جیسے چند ایک سال ہو جاتے ہیں نا تو بچہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کو چاروں طرف سے بچہ نہیں ہو رہا. اچھا ویسے ہی بیچاری پریشان ہے کہ ماں نہیں بن پا رہی ہے اور اس کو چاروں طرف سے یہ جہاں بھی جائے گی ادھر ادھر رشتہ داروں میں ہاں اب اس کو ہمدردی کرنے کے بجائے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے تو پھر وہ مجبور ہو کر آپس میں میاں بیوی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں اور پھر ایک بچہ گود لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو گھر میں ایک بچہ آ جائے. پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کو ایک اولاد ہو جاتی ہے. پھر جب وہ اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو سوتیلے کے ساتھ یا جو لے پالک ہوا جو اس کے ساتھ توجہ ہٹتی ہے اور ظاہر وہ ماں ہے اس کی توجہ باپ کی توجہ وہاں چلی جاتی ہے پھر جو اس کو فیل ہوتا ہے نا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو یہ مطلب بہت پہاڑ جتنا ہے اس کے اوپر یہ ویسے بچے کے اوپر جب ایسا ہوتا ہے تو یہ میں کہا کہ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا موضوع ہے جسے اس پر ڈسکس کیا گیا بہت سوچ سمجھ کر ہی فیصلے کرنے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
اولاد میں یہ جو مسئلہ ہے جو بھی میں نے سے ڈسکس کیا اب اس کو بہت سمجھانے کی واقعی ضرورت ہے میں تو رہا نہیں جا رہا. میں کہا اس کو پورا کریں کہ جیسے مثال کا تو بعدوں کا طلاق بھی ہو جاتی ہے تو طلاق بھی ہو جانے کے بعد بچہ ماں کے ساتھ ہے فور ایگزامپل اور اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس سے جو دوسرا بچہ ہوتا تو پھر وہ جو ماں ساتھ لائی ہوئی ہوتی ہے اس بچے کے ساتھ جو کمزور سلوک ہو رہا ہوتا ہے یا باپ کے پاس بچہ ہے اور باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اور اس سے جو بچہ ہوتا ہے دوسرا پھر وہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سگی ماں کا بیٹا ہوتا نہیں ہے تو یہ جو فرق ہوتا ہے تو یہ گھر توڑنے سے پہلے اگر یہ سوچ لیا کریں کہ ہم یہ گھر ٹوٹ جائے گا طلاق ہو جائے گی, ذرا یہ سوچ لیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا. ہو سکتا ہے یہ طلاق ہو جانے کے بعد خود تو شاید دوسری شادیاں کر کر کوئی, ہو سکتا ہے کوئی راحت والی یا جو اپنی پسندیدہ زندگی گزار لیں, مگر جو زندگی بھر ان کی اولاد جو رول گئی اور ان کا جو مطلب کہ وہ جو معاملہ ڈسٹرب ہو گیا, پتہ نہیں کب 17-18-20 سال میں جا کر شاید اس کا کوئی ہاتھ پیر سیٹ ہو یا وہ تھوڑا ہوش میں ہے, باقی بڑا عجیب حال ہوتا. تو یہ مطلب دل کڑا کر کے کوئی نبھا ہوا, اگر نبھا ہی نہ لیں یار اولاد روڈ پر آ جائے گی, اولاد کا کیا بنے گا. یہ تو دونوں خوشی کا راستہ اختیار کر لیں گے, سکون میں آ جائیں گے یا چلو جان چھوٹی, جو اولاد پیس گئی اس کا کیا.
ایک ایسی تعداد ملے گی جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن طلاق نہیں کرتے لوگ, یار اپنی اولاد جوڑ لی.
ہاں ہاں کیا بات کی,
ایسے لوگ پائے جائیں گے,
کیا بات کی,
ملیں گے
کیا بات کی.
تو یہ چلو یہ اچھا ہے کہ اولاد کے بہانے یار گھر تو نہیں ٹوٹتا, گھر توڑنا تو ہے نا بہت بڑے مسائل کو جنم دیتا ہے.
شاید ان دونوں کی زندگی میں وہ تکلیف نہیں ہے, جو گھر ٹوٹنے کے بعد ان کی اولاد وہ تکلیف جو اٹھائے گی.
میاں بیوی میں آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ عام طور پہ ہو جاتی ہے, شروع میں تھوڑا وہ حساب کتاب ہو جاتا ہے, آہستہ 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 عادی ہو جاتے ہیں اگر چلتا رہتا ہے, اس لیے وہ جذباتی فیصلے اچھے نہیں ہوتے.
میرے سنت سر سے خدا نہ کرتا طلاق ہو جاتی ہے تو ایک عرصے تک اولاد ماں کے پاس رہتی ہے, تو ماں کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ خود دیکھیں لڑائی ہوئی جھگڑے کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے, طلاق کوئی محبت میں تو ہوتی ہی نہیں ہے, یا کوئی بہت زیادہ اعتماد تھا ایک دوسرے کے اوپر اور اتفاق تھا اور آج دل کیا نہ طلاق ہو گئی. طلاق ہوتی لڑائی جھگڑا نہ اتفاقی کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں, اب علیحدگی ہو گئی, سیپریشن ہو گئی, اب وہ اولاد اگر ماں کے پاس ہے تو ماں کا کیا کام ہے کہ اپنے اس جو اس کا باپ ہے اس کے بارے میں زہر بھرے, یا اگر وہ اولاد باپ کے پاس ہے تو باپ کا کیا کام ہے کہ کیا وہ جو اس کی ماں ہے اس کے بارے میں زہر بھرے. اس سے بچے کے ظاہر و باطن پر جو اثرات مرتب ہوں گے, یا خود ان کی اپنی دنیا اور آخرت کو کوئی اس میں معاملہ ہے, تو اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک انٹرنیشنل ٹاپک ہے, دنیا بھر میں بہت طلاقیں ہو رہی ہیں, بچے بہت اجڑ رہے ہیں اور یہ بڑے کیسز ہیں, کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, اور تو اگر اس معاملے میں کوئی خاندانوں کو آپ رہنمائی فرما دیں.
سعادت مند اولاد جو ہوتی ہے نا وہ باپ سے ملتی ہے, چھپ کر ملتی ہے, ماں پسند نہیں کرتی, ماں تو بہت سختیاں کرتی ہے, ماں تو بعض اوقات یہاں تک بولتی ہے تیرا دودھ نہیں بخشوں گی, جیسے دودھ بخشنا اس کے ہاتھ میں نہ ہو, دودھ پلا کر جو احسان کیا نا, تو وہ تو باپ سے اس کو نفرت بٹھائے گی, اور یہ رشتہ توڑوانے والی بات ہے جو حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تمہارا شوہر نہ رہا بھلے, لیکن اس کا باپ تو ہے نا, اب بھی یہ دنیا سے جائے گا تو اس کا ترکہ اس اولاد کو تو ملے گا نا جو تمہارے پاس ہے, تب تو پیسوں کے لیے دوڑ دوڑ کے جاؤ گی کہ اس کا حق دو, اس کا حصہ دو, تو ملنے بھی دو نا, یہ روکنا تو جائز نہیں ہے. ماں باپ کو ملنا چاہتا ہے اس کو ملنے دینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اور دونوں سے میری درخواست ہے کہ اگر جیسے بچے چھوٹے ہوتے تو بعض اوقات نہیں وہ ترکیب بنی ہوئی ہوتی ہے, تو میری دونوں سے درخواست ہے ایسے والدین سے کہ جو اب الگ ہو چکے ہیں لیکن آپ دونوں کے پاس اولاد ہے, تو آپ اپنے علیحدگی اور طلاق کے اور لڑنے کی باتیں اپنی اس اولاد کے ساتھ شیئر نہ کریں. ایک جملہ آپس میں اگر آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیتے تو ایک جملہ آپس میں سیکھ لیں کہ ہماری ذہنی ہمانگی نہیں ہوئی, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, نہیں رہ سکے. ایک دوسرے کے اب عیب کھولیں گے, وہ بیٹا باپ کے پاس جائے گا تو وہ ماں کے عیب کھولے گا, وہ ماں کے پاس جائے گا تو باپ کے عیب کھولے گی, اور یوں مطلب ایک دوسرے کے عیب کھولیں گے تو بچہ نہ ماں کا رہے گا نہ باپ کا رہے گا, اور آپ دونوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا, اور آپ دونوں اس طرح مطلب کہ گناہگار بھی ہو رہے ہوں گے کئی صورتوں میں, اور بچوں کی بھی آخرت اور دنیا کو داؤ پہ لگا رہے ہوں گے. تو میری دونوں فریقین سے درخواست ہے کہ کبھی بھی اس طرح نہ کیا کریں, اور آپس میں رابطہ اور ایک رشتہ جو ہوتا ہے وہ خاندانوں کا, کیونکہ وہ ایک ہے تو وہ گھر کا فرد ہی نا جو بچہ ہے دونوں طرف کا, تو یوں ایک اچھا رشتہ قائم رہنے کی ہی صورت بنا کر رکھے تو انشاءاللہ اس کی اچھے محبت کے پیار کے بیج ڈالیں گے نا اس کی سوچ میں, تو یہ انشاءاللہ محبت کی فصل دے گا. نفرت کا بیج بو دیں گے نا اس کے دماغ میں تو یہ پھر لڑائیاں کروائے گا گھر کے اندر, وہ خود بھی آگے جا کے لڑے کرے گا, اس کی سوچ خراب ہو جائے گی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ہوں اسد کا چیف انالسٹ اینکر پرسن بول رہی ہوں.
اچھا میرا یہ سوال ہے کہ روزے کے دوران اگر آنکھ میں کوئی تکلیف ہو تو اس میں اگر آنکھ میں آئی ڈراپ جس طرح ہوتے ہیں کوئی میڈیسن آنکھ میں اگر ڈالیں گے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس پہ ذرا رہنمائی فرمائیے.
روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی آپ سے پوچھنا تھا جو کرسی میں بیٹھ کے نمازی حضرات نماز پڑھتے ہیں کیا فرش پہ یعنی کہ بیٹھ کے بھی فرض نمازوں کے ساتھ وہ بیٹھ کے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ دوسرے نمازی کھڑے ہو کے جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو کیا ان کو اگر کوئی تکلیف ہو پیر میں تو وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا ضروری ہے کرسی میں بھی پڑھے ہوں؟
اگر سجدہ حقیقی نہیں کر سکتا یا کرنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے تو اس طرح کی کوئی مجبوری ہے شرعی طور پر وہ مجبور ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو اب یہ کہ اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی کیونکہ وہ کھڑے ہونا بھی اس کا معاف ہو جائے گا قیام ساقط ہو جائے گا تو اب یہ کہ یہ بیٹھ کر تو اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ زمین ہی پر بیٹھ کر پڑھے اگر اب زمین پر بیٹھنے میں بھی یا وہ نہیں چاہتا زمین پر بیٹھ کر پڑھنا تو کرسی پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے مگر بہتر اگر ہے قدرت تو زمین پر بیٹھ کر پڑھے. یہ کرسیاں تو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہی نظر آ رہی ہیں یہ پہلے کرسیاں میں نے تو مسجد میں نہیں دیکھی تھی یہ بعد میں شروع ہوئی ہے. کبھی کوئی ایسا مریض ہوتا ہوگا جس کو سخت حاجت ہوتی ہوگی تو اپنی کرسی لے کر نماز پڑھتا ہوگا مگر کوئی دیکھنا برابر یاد نہیں پڑتا مجھے اپنے لڑکپن میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مرشدی عرض یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا کیا انداز ہونا چاہیے؟
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو تو اللہ تعالی تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا. تو یہ انداز محبت کامل یوں ہی ہو کہ محبت تو ہو اور محبت کے ساتھ ساتھ ان کا اتباع بھی کیا جائے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کی جائے ان کے نقش قدم پر چلا جائے فرائض کا انہوں نے حکم دیا ادا کرنے کا وہ بھی ادا کرے واجبات بھی ادا کرے سنتوں پر بھی عمل کرے. تو اس انداز کی محبت ہوگی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ کا محبوب بنے جو تم جسے چاہو اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے گا جو آپ سے پیار کرے گا اور جس کو آپ پیار کریں اس کی تو شان ہی کیا ہوگی اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرما دیں کہ فرشتے کتنے ہیں کیا ان سب کے نام بھی ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے اور فرشتوں کے نام کون رکھتا ہے؟
فرشتوں کی تعداد تو اللہ جانے فرشتے تو پیدا ہوتے رہتے ہیں ایسی سی روایتیں کہ مطلب اتنے فرشتوں کی پیدائش کا سلسلہ ہے اس کی گنتی تو اللہ جانے ہے نا ہم گن ہی نہیں سکتے. اب ان میں نام تو مشہور نام تو جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل وغیرہ ہیں مطلب اور ہر فرشتے کا نام ہوتا یا نہیں ہوتا اس کی کوئی روایت ایسی معلوم نہیں ہے ہو تو پتا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ شیطان کون ہے؟
شیطان جن ہے. اور آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ جس طرح انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا, تو جنات جو ہے نا یہ شیطان کی اولاد میں سے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ اولاد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر انسان اولاد ہے, لیکن اس میں کفار بھی ہیں نصیب. تو یوں جنات میں بھی کفار بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں. یہ سب کا, ان جنات کا سب کا باپ جو ہے نا وہ شیطان ہے, اس سے پیدا ہوئی سب. تو یہ جن ہے, لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ فرشتہ ہے, فرشتہ نہیں ہے. یہ عبادت بہت کرتا تھا, بہت عبادت کی اس نے, فرشتوں میں یہ واس کہتا تھا. تو یوں یہ معلم الملکوت بن بیٹھا تھا, فرشتوں میں واس کہنے والا, فرشتوں کا استاد. لیکن یہ کہ بعد میں جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اور نافرمانی بھی وہ نافرمانی کی کہ تو یہ اس کو کافر ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا. تو فرشتہ تو پہلے بھی نہیں تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل مال و دولت کے ساتھ تکبر بھی آ جاتا ہے, اس کی علامت اور علاج بتا دیں.
مال و دولت کے ساتھ تکبر آ ہی جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. اور غریب کو بھی تکبر ہوتا ہے, غریب سے بعض وائڈے ہوتے ہیں, گھاس نہیں ڈالتے. تو فقیر متکبر, یعنی جو فقیر ہے, ہے کنگلا لیکن تکبر کرتا ہے, تو اس کی, تو اس کی بھی مذمت ہے تکبر. تو کسی کو بھی, شیطان بھی جو ڈوبا ہے تکبر سے تو ڈوبا ہے. تو تکبر جو ہے نا وہ کسی کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا, فقیر سمجھنا, اپنے آپ کو اسے بڑھیا سمجھنا, یہ تکبر ہے اصل. تو مالداروں میں بھی یہ ہوتا ہے, لیکن ہر مالدار میں ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو علامت تو اب اس تکبر کے کہ یہ مالدار تکبر کر رہا ہے. بعض اوقات یہ ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تکبر کر رہا ہے غریبوں کے ساتھ, جو انداز ہوتا ہے اس کا, لیکن اب فائنل اس کے دل پر حکم کیسے لگائے, کیونکہ تکبر کا تعلق اصل وہ دل میں یہ ہوتا ہے, گھٹیا سمجھے گا, اور یہ باطنی امراض میں سے. یہ ہر ایک کو اپنے طور پر غور کر رہا ہے کہ آیا یہ دوسرے مسلمان کو یا دوسرے شخص کو یہ گھٹیا سمجھتا ہے یا نہیں, اور اپنے آپ کو بڑھیا سمجھتا ہے یا نہیں. تو یہ مین تکبر اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں, خود غور کر لے. اگر نعوذ باللہ ہے تو توبہ کرے, اس سے بچے, اس کو دور کرے, کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے یہ سوچے. مجھے اس کو کیا پتا کہ کون مقبول ہے, ہو سکتا ہے جس کو حقیر سمجھ رہا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. بھلے بظاہر وہ گناہگار ہے, جس کو حقیر سمجھ رہا ہے یہ بظاہر گناہگار ہے, لیکن ہو سکتا ہے اللہ کریم اس کو توبہ کی توفیق دے, ولایت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, تو اس کے گناہ سے ضرور, اس کے گناہ سے تو بندہ نفرت کرے, بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ ایسا تکبر والا اپنے ذہن نہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, جنت کہاں پر ہے؟ کوئی کہتا ہے آسمان پر ہے.
جنت ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہے جنت, اور جہنم جو ہے نا یہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے. جنت بہت اونچی ہے اور جہنم بہت نیچے ہے. اللہ کریم ہمیں نیچے اترنے سے بچا لے, اوپر کی پرواز نصیب فرمائے, کہ ہم جنت میں آقا کے قدموں سے لپٹ جائیں, جا کر سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. جنت میں آقا کے پڑوسی بن جائے.
جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے,
یا اللہ.
محمد.
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, ان ہزاروں لاکھوں میں سے ایک میں بھی ہوں. الحمدللہ میں وہ واقعہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا جب حضرت صاحب میرے ماموزاد بھائی الطاف قادری جو کہ سری لنکا میں تھے, وہاں کے ذمہ دار بھی تھے, کراچی آئے ہوئے تھے, تو حضرت صاحب بنفس نفیس اس کو سی آف کرنے کے لیے ایئرپورٹ تشریف لائے تھے الطاف جانی کی گاڑی میں. اور وہیں حضرت صاحب نے میرا نام محمد یاسین سے غلام یاسین کیا, جو الحمدللہ آج تک غلام یاسین ہے اور قبر تک رہے گا اللہ نے چاہ تو. اور حضرت صاحب سے ملاقات یوں ہوں گی کہ حضرت صاحب وہاں ٹہل رہے تھے ایئرپورٹ پر اکیلے, اور انہوں نے مجھے اشارہ فرمایا اور اپنا دست مبارک میرے کاندھوں پہ رکھا اور مجھے اپنے ساتھ ٹہلانے لگے اور بہت ساری باتیں ہوئی. بس وہ ان کا دست رحمت میرے کاندھوں پہ پڑا اور میری تقدیر بدل گئی, اور الحمدللہ اس دن سے میں ماحول میں آ گیا اور اللہ کا شکر ہے آج تک ماحول میں ہوں. وہ یہ واقعہ اور وہ لمحات میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. ان لمحات کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پر رشک آتا ہے کہ میں اتنی بڑی ہستی کے ساتھ اتنی دیر تک چلتا رہا.
اللہ کریم مزید برکتیں دے. حاجی غلام یاسین مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنتے رہے اور دعوت اسلامی میں پروپر مدنی کام, ذمہ داری وغیرہ وغیرہ. الطاف بھائی وہی جن کے گھر ٹھہرا وہ اپنے کولمبو میں غالباً انہی کے یہ بھائی ہیں الطاف بھائی ہے. یہ بھی بالکل ماڈرن تھے الطاف بھائی. اور حاجی الطاف جانی نے, یہ الطاف بھائی آئے تھے کراچی میں, تو ان کو کوئی ان کے سامان میں واپسی میں کیسٹیں ڈال دی تھی. ان دنوں اپنی آڈیو کیسٹیں ہوتی تھی, تو تین کیسٹیں شاید ڈال دی تھی. تو الطاف بالکل فل ماڈرن تھے, تو وہاں جا کر انہوں نے مطلب کولمبو میں یہ کیسٹیں سنی ہوں گی. بس وہ کیسٹ سنتے ہی بس ان کے اندر مدنی انقلاب آ گیا, ذہن بن گیا ان کا. اور بس یہ کولمبو میں جہاں کافروں کی اکثریت ہے, کوئی ماحول کا نام و نشان نہیں, وہاں انہوں نے امامہ سجا لیا تھا. اور وہاں تین امامے والے ہوتے تھے, ایک مرحوم حاجی عثمان ہنگورا اور تیسرے اس وقت میرے ذہن میں آ نہیں رہے. وہ تین اسلامی بھائی تھے جو فل ٹائم پورے سری لنکا میں دعوت اسلامی کے وہ ترکیب کے امامہ باندھتے. خیر اللہ کریم الطاف بھائی کو غریق رحمت فرما, پھر بیچاروں کی وفات بھی ہو گئی. ان کے گھر پر رہے تھے, بڑی خدمت کی, اور ان کے بچے ماشاءاللہ اب بھی دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں پر ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات پر فضول قسم کے سوالات کرتے ہیں جن کے جواب دینے میں جھوٹ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. کیا ایسے لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا جائے یا ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے, تو کیا کریں ہم اس بارے میں؟
عام طور پہ یہ اللہ کرے کہ اتنی معلومات ہو کہ یہ بات جو ہے وہ میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بلائی کی بات, اور یہ معلومات ہونی بھی چاہیے ورنہ آدمی سکوت کرے, خاموش رہے, نہ ہاں کہے نہ کہے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب وہ غلط بات میں ہاں میاں کرے تو مشکل ہو جائے گی. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک بات کریں گے پھر بولیں گے جی ٹھیک ہے نا, صحیح کہہ رہا ہوں نا. اب اگر آپ یوں کرتے ہیں اور وہ آپ سمجھ رہے کہ بول غلط رہے لیکن اب اس کے آمے آ ملا رہے تو یہ تو جھوٹ تو ہوا نا, یعنی جھوٹ کی تائید ہوئی, آپ گناہگار ہوں گے. اسی طرح نعوذ باللہ بعض اوقات لوگ کفریات بکرے ہوتے ہیں تو اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے, یہ سمجھتے ہو کہ یہ کفر بکرا ہے تو خود بھی اپنے کفر میں ڈوبے گا, بندہ پھنسے گا. اس لیے وہ کسی کی بات پر ہاں کہنا نہ کہنا یہ ہے سوچ سمجھ کر ہی ہاں نہ کرنا ہے, ورنہ بندہ جھوٹ سے بچ نہیں سکتا. بارہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں آدمی جھوٹ میں پڑ سکتا ہے. جیسے اس کی مثال میں ایک بار تلاش کر کے ہم کسی کے مکان گئے, باہر ملک کی بات ہے, مکان میں جب ان کے پہنچے غالباً ہم تلاش کر کے پوچھ کر گئے تھے, میرا مکان ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. اب یہ سوال بالکل غیر متوقع تھا اور میرا ذہن بنا ہوا تھا کہ جھوٹ بولنا نہیں ہوتا ہے، سوالات تو لوگ کرتے ہیں لیکن یہ سوال ایک غیر متوقع تھا کہ یوں بھی پوچھا جاتا ہے. اب میں نے کیا جواب دیا اس کو یہ یاد نہیں، لیکن میں یا تو ایسے موقع پر خاموش ہو جاتا ہوں یا مطلب یہ کہ صحیح جواب دے دیتا ہوں کہ تکلیف تو ہوئی. صحیح ہو سکتا ہے میں نے یہی کہا ہو کہ ہاں ڈھونڈنے میں تکلیف ہوئی، پہنچ گئے ہم. ورنہ مروت میں بندہ بول دے نہیں نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف معاف کرنا، نہیں کوئی تکلیف، اس تکلیف کی کیا بات ہے. تو ہاں بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ واقعی ہو وہ بھی رسمی کہہ رہا ہوتا ہے تکلیف معاف کرنا، اور اسے تو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہوتی، تب تو کہہ دے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ واقعی نہیں ہوئی. لیکن اگر کسی نے مطلب ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیا اپنے تو تنگ کیا پھر بولے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. تو اب ایک بار کسی جگہ میں پھنس گیا تھا اور بس وہ شخصیات تھی بڑی، بولنے جیسا تھا نہیں، مجھے تکلیف بہت ہوئی ان کی باتوں سے. جب ہم فراغت ہو گئی نا آگے پیچھے ہوئے تو ایک شخصیت نے اس میں سے کہا کہ وہ اسی طرح کہ آپ کو کوئی تکلیف، میں نے کہا ابھی آپریشن تھیٹر سے نکلا ہوں. میں نے اس کو جواب دے دیا، میں ایسا مجھے گھیرا تھا اور ظلمن گھیرا تھا یہ میں کہہ سکتا ہوں، اب یہ ذرا سب کھول کے بتا نہیں سکتا میں. میں نے یہ اس طرح کا میں ابھی آپریشن تھیٹر سے نکلا ہوں، آپریشن تھیٹر میں کوئی لطف تو نہیں آتا، تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جھوٹ نہ بولے بندہ، یہ بہت دھیان رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ اونچی آوازوں کے تعلق سے بھی اگر آپ کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں کہ جو ہوتی ہیں اس سے کچھ
طرح طرح کی آوازیں، اور آواز تو بندے کو چوٹ بھی کرتی ہے، جب زیادہ آواز ہو نا تو بہرا پن بھی اس سے آتا ہے، بہت زیادہ آوازیں اگر کان میں چلی جائیں. بعض اوقات آدمی اس کی برداشت نہیں کرتا. ایک بار ہم سفینے سے جب حاجی جاتے تھے، کسی حاجی کو ہم چھوڑنے گئے تھے بندرگاہ پر، یعنی کہ ساحل سمندر، تو وہ جب جہاز چھوٹنے لگا نا تو زوردار اس کی وہ بھوپو بجی، ہارن بجا، یہ شپ حاجیوں کے شپ کا، اس میں سینکڑوں ہزاروں حاجی ہوں گے، بہت آواز کتنی ہوگی. دیکھا تو نہیں میں نے لیکن یہ پتا چلا کہ عورت بے ہوش ہو گئی، یہ دم زور کی آواز آئی نا تو وہ چھوڑنے آئی ہوگی. وہ
اللہ
اتنی زور کی آواز تھی. تو بعض اوقات یہ کہ آدمی آواز سے ایک دم چونک جاتا ہے، یہ تو آپ بارہ چونکے ہوں گے، تو اس لیے آواز میں بھی ایک طاقت تو ہے، بے ہوش کر سکتی ہے، آواز دھکیل سکتی ہے بندے کو. بعض اوقات انہیں آدمی ہوں ہل جاتا ہے زوردار آواز سن کے، ڈر جاتا ہے، چونک جاتا ہے. اور اچھی آواز جو ہوتی ہے آدمی کو مست بھی کر دیتی ہے، سریلی آواز مست کرتی ہے آدمی کو. یعنی دنیا میں ایک ایسی موسیقی ہے میوزک کہ جس کو وہ ایسا کوئی سر ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ سنتے 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 بندہ اس پہ ایک دم اٹھتا ہے اور خودکشی کر دیتا ہے. یہ سنی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی ایسی مطلب ہے کہ وہ لہریں ہیں اور ایسی وہ آواز ہے. اب جیسے نعت شریف ہم سنتے ہیں تو کلام ایک ہی ہے، الفاظ ایک ہی ہیں، اشعار ایک ہی ہیں، لیکن کسی کی آواز اتنی سریلی نہیں ہے، لیکن جس کی آواز سریلی ہوگی اس کا اثر زیادہ پڑے گا. اس طرح قراءت میں قاری خورشید خان ہے، قواعد کی رعایت، اچھے تجوید کا بھی ماہر ہے وہ، اور تجوید کے ماہر تو ہوتے ہیں لیکن تجوید کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے قواعد کے ساتھ، تو اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. بیان وہی جملے میں بولوں گا، وہی جملے آپ بولو گے، اور وہی جملے کوئی بہترین وائز خوش بیان بولے گا، اثرات پہ فرق تو پڑے گا. بعض بیان جادو ہوتے ہیں، تو بخاری شریف حدیث کا جوز ہے. رکھ لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور آپ نے جو ارشاد فرمایا واقعی تو یہ کس طرح سے انسان اس کو مینج کرے کہ واقعی آج یہ آوازیں کافی زیادہ ہمارے گرد ہو گئی ہیں، گاڑیاں اتنی زیادہ ہیں، لوگ بہت زیادہ اونچی آواز سے ڈیک وغیرہ بجاتے ہیں خاص طور پہ ان دنوں میں جو شادی وغیرہ کے دن ہوتے ہیں، اور پھر یہ موبائل فون کی آواز بھی آ گئی ہے. باپا پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا، اس آرٹیکل میں انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ انسان کی آواز کا اتار چڑھاؤ بھی بہت اہم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں بڑی عمر کے فرد کے سامنے آواز بلند نہیں کی جاتی تھی، لیکن بقول ان کے آج چھوٹے لوگ یعنی جو کالج کے لڑکے وغیرہ ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے. پہلے جب وہ گھر میں داخل ہوتے تھے، گھر کے بڑے بوڑھے بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے تھے تو اپنی آواز بلند نہیں کرتے تھے اور نیچے بیٹھ جاتے تھے، دور سے بڑوں کو آواز دینے کا رواج نہیں تھا. اگر کسی بڑے نے بلایا تو قریب جا کے اب دور سے ہاں جی اس طرح کر کے یوں نہیں کیا جاتا تھا. وہ ٹون آف وائس پر یعنی انسان کی آواز کے اتار چڑھاؤ پر کہ اگر میں اونچی بولوں گا، ظاہری بات ہے ایک جگہ پر میں نے پڑھا لکھا تھا کہ بہت زیادہ جھگڑے وہ آواز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی اگر انسان کی آواز میں جو وہ غصہ سا آ جاتا ہے نا، اس وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی. تو یہ جو انسان کی آواز کا اتار چڑھاؤ ہے اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں، کسی کے دل کو توڑ سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے.
قرآن کریم میں نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو، یہ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب ہیں کہ ان کی بارگاہ میں آواز پست رکھے، ایک ادب ہے یہ. اچھا اب خیر اس کے تحت تو میں کچھ نہیں کہتا، البتہ یہ ہے کہ بڑے کے سامنے چھوٹے کی آواز ہے نا وہ پست انہیں نیچی ہونی چاہیے. اب جیسے کہ ماں باپ کے سامنے کوئی اونچی آواز سے گفتگو کرے گا نا، گزرنے والا اس کو اچھا فیل نہیں کرے گا، اور ماں باپ کے سامنے ادب سے خوشبو کے ساتھ گفتگو کرنے والے کو لوگ اچھا کہیں گے. اعلی حضل قیاس، تو اسی پر قیاس کر لیا جائے تو بڑے کے سامنے چھوٹا جو ہے وہ آواز اپنی پست رکھے، استاد کے سامنے شاگرد پست رکھے، عالم کے سامنے غیر عالم، امام کے سامنے مقتدی، اسی طرح مطلب پیر کے سامنے مرید، یہ اپنی اپنی آوازیں پست رکھیں. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ادب ہو تو اس کے اپنے فوائد ہیں. یہ قرآن کریم سورہ لقمان آیت نمبر 19-19 ترجمہ کنز الایمان اور میانہ چال چل، میانہ نے کہ درمیانی، اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر، دھیمی کر، کچھ دھیمی کر، کچھ پست کر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں سے ایک سوال عام طور پہ نا بڑے کرتے ہیں اور جو باہر سے گیسٹ آتے ہیں وہ خاص طور پہ کرتے ہیں، بیٹا بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ یعنی نام پوچھیں گے، سکول وغیرہ کا پوچھیں گے، اور یہ ضرور پوچھتے ہیں بیٹا بڑے ہو کے کیا بنیں گے. اب میں نے اس میں ایک حیران کن ریسرچ پڑھی اور وہ لکھا یہ تھا کہ بچہ اس وقت جو کہہ دیتا ہے نا کہ میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا، وہ پیشے کا نام لیتا ہے، تو وہ بچہ لاشعوری طور پہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں وہ بن رہا ہوں، اور وہ بچہ بہت زیادہ صلاحیت لگاتا ہے بڑے ہو کر بھی وہ بننے کی طرف. مثال کے طور پہ اگر کسی نے کہا میں پائلٹ بنوں گا، اب وہ جیسے ہی بڑا ہوتا جائے گا وہ پائلٹ کو ہی دیکھے گا، جہازوں کو ہی دیکھے گا، کوئی ڈاکٹر کی بات کر دیتا ہے تو وہ ڈاکٹر کو ہی دیکھتا رہے گا بھی یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو ایک تو بڑے کا یہ سوال کرنا کیسا بچوں سے کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، اور پھر یہ جو میں نے عرض کی کہ جب بچہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے فلاں بننا ہے، تو بچہ لاشعوری طور پہ اس پیشے میں گھومتا چلا جاتا ہے. جب اس کو زندگی میں ڈاکٹر بنے گا بڑے غور سے اس کو دیکھے گا، قریب جا کے اس سے ملے گا یوں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے نے ایک دفعہ وہ وائس سن لیا کہ جی میں نے یہ بننا ہے، اب اس کا رخ اس طرف ہو جائے گا.
یہ نفسیاتی طور پر ممکن تو ہے ایسا. اچھا اب ماحول کی بات ہے، عام ماحول میں واقعی یہ میرے ذہن میں پائلٹ تھا اور آپ نے بولا بھی پائلٹ، یہ پائلٹ بہت بولتے ہیں لیکن بن نہیں پاتے. ہاں ڈاکٹر بننا آسان ہے، ہوائی جہاز اڑانا بہت جگرا چاہیے. یہ کہ بولتے ہیں میں پائلٹ بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، یہ دو مین ہیں ان کے، لیکن اتنے ذہین سب ہوتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر بن سکیں، اس کے لیے بھی زیادہ چاہیے. لیکن ایک نفسیاتی طور پہ ہو سکتا ہے وہ ہاتھ پیر مارتا ہوگا ڈاکٹر بننے کے لیے, وہ منہ کی کھاتا ہوگا, کوئی بن بھی جاتا ہے. تو یہ ماحول کی بات ہے. اچھا, ہمارے اپنے ماحول میں بچے کا ذہن میں عالم بنوں گا, میں مفتی دعوت اسلامی بنوں گا, اس طرح کے بھی سننے کو ملیں گے بچے, حافظ قرآن بنوں گا. لیکن یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کے گھر میں پورا پورا مدنی ماحول ہوگا, ورنہ کہ بھلے بڑی سطح کا ذمہ دار ہے, گھر میں لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے, تو وہ چلتی نہیں ہے کہ یہ بچہ وہ بولے. یہ پھر الگ ایک ٹاپک ہے, کیونکہ بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا اپنے ذمہ داروں کو, تو بیچاروں کی چلتی نہیں ہوگی کہ باپ بالکل اپنا وہ سادگی اور سب, بیٹا اس کا لباس دیکھنے والا ہوتا ہے ماڈرن, چھوٹے بچے ہوتے ہیں بالکل ماڈرن لباس, تو کیا وہ لگام کسی اور کی ہو سکتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے. یا پھر باپ ایسا بے پرواہ ہوگا, وہ دنیا کو سب کو سنتیں سکھا رہا ہے, سنتوں کا لباس بتا رہا ہے بیٹے پر, اس کی توجہ نہیں ہوگی, یہ بھی ہوتا ہوگا. واللہ اعلم. یا بیٹا ہی بات سمجھدار بیٹے ہوتے ہیں, وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں بیٹے, نہیں میں یہ پہنوں گا وہی پہنوں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے, ضد کرتا ہوں. تو اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہ بچوں کو اچھا ذہن دینا چاہیے کہ کیا بنو گے, میں بتاتا ہوں کیا بنو گے, اس کو جواب نہ دینے دیں کہ تم کو عالم دین بننا ہے, اور یوں کم از کم سکھا دیا جائے یا میں مفتی بنوں گا, پھر اللہ کرے اس کا اسی طرح رخ ہو. لیکن اب مشکل ہے کہ ایک تعداد ہے جو عالم اور مفتی کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس سے بھی تو مطلب کوالٹی لوگوں میں ہے نا, مطلب عوام میں. اللہ کریم بس سچی اچھی سوچ دے اور بچوں میں بھی اچھی سوچ اترے, اللہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت سے مدنی مذاکرے کے اندر میرا سوال یہ ہے کہ حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ عموماً لوگ جب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا, تو یہ کہنا کیسا ہے؟
پیٹ پوجا یہ ہے محاورہ, یعنی کہ کھانا پیٹ بھرنا, پہلے پہلے کھانا کھا لو پھر بعد میں کام کریں گے, مراد تو اس کی ہے محاورے کی, عوامی محاورہ ہے یا بازاری ٹائپ کا محاورہ ہے. علماء میں اس طرح کے انداز نہیں ہوتے گفتگو کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا, یہ سوال آیا ہے کہ آپ ان والدین کو کیا فرمائیں گے کہ جو اپنے بچوں کی شادی اور رشتوں کے لیے کوششیں نہیں کر رہے؟ اب یہ کہہ سکتے کہ شاید یہ بہت سو کی ترجمانی ہے,
یہ بھی ہے مطلب, یا تو مطلب یہ رسم و رواج نبھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے بےچارے, یوں مطلب آزمائش میں ہوتے, یا بس ذہن نہیں ہوتا ابھی بچہ ہے ابھی بچی ہے, یوں کر کے یہ چلا رہے ہوتے ہوں گے, یا ویسے بے پرواہی توجہ نہیں. یہ پردے کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 326. سوال, نکاح کتنی عمر میں ہونا چاہیے؟ جواب, والدین کو چاہیے کہ جو ہی اولاد بالغ ہو ان کا نکاح کر دیں, جس کے گھر لڑکا پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے, نیک ادب سکھائے, اور جب بالغ ہو پھر اس کا نکاح کر دے. اگر اس کا نکاح بلوغت کے وقت یعنی بالغ ہو جانے کے باوجود نہ کیا اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا, نہیں کسی گناہ میں وہ پڑا گناہ کیا, تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے الفاظ, اس کا گناہ باپ پر ہوگا کے تحت فرماتے, یہ اس صورت میں ہے کہ بچہ غریب ہو, خود نکاح کرنے پر قادر نہ ہو, اور اگر باپ امیر ہو اور اولاد کا نکاح کر سکتا ہے مگر بے پرواہی, یا امیر گھرانے کی لڑکی کی تلاش میں نکاح نہ کرے, تب بچے کے گناہ کا وبال اس بے پرواہ باپ پر ہوگا. یہاں تک مرآت المراجیج کا مضمون تھا. آگے لکھا ہے, افسوس آج کل دنیاوی رسم و رواج کی وجہ سے شادیوں میں غیر معمولی تاخیر کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عشق مجازی بھی پروان چڑھتا ہے اور بے شمار گناہوں کا سلسلہ چلتا ہے. کاش کوئی ایسا مدنی رواج قائم ہو جائے کہ بچہ اور بچی جو ہی بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھے یعنی بالغ ہو جائیں ان کے نکاح ہو جائے کریں، کہ انشاءاللہ عزوجل اس طرح ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں سے بچ جائے گا. جب جوڑ مل جائے، کفمن جوڑ، جوڑ مل جائے اور کوئی ایسی واجبی رکاوٹ نہیں ہے مجبوری، تو اب اس کو دونوں کے لیے کہ شادیاں کروا دو، ورنہ یہ کہ پھر جو گناہوں کا دروازہ کھل ہی رہا ہے پھر کیا بھاگ جاتے ہیں، بھگا جاتے ہیں، کوئی بھاگ جاتی ہے ویسے، پھر یا نعوذ باللہ تنگ آ کر خودکشیاں کر لیتے ہیں، پھر یہ کہ وہ اس کے مجازی کے پیچ لڑاتے ہیں یا ویسے چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس میں، بےچارے ان کی بھی آخرت تباہ ہوتی ہے. تو ان پر رحم کریں، اگر اولاد جوان ہو گئی ہے تو پھر دیر نہ کریں. والا رشتے چاہیے ہیں تو بڑا خاندان، بھلے وہ سود خور ہو لیکن پیسے بہت ہوں، تو وہ چاہیے اپنے کو، ابھی سب چکروں میں برباد ہو رہے ہیں لوگ. نیک بندہ دیکھے، نیک نہیں دیکھتے کہ نمازی ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھتے پیسہ کماتا کیا ہے، حرام حلال یہ نہیں، کماتا کیا ہے. چاہے سودی ادارے کا مطلب آفیسر ہو تو اس کی جلدی جلدی ترکیب بن جائے گی، قربان جائیں گے اس پر. اور کوئی بےچارا نیک نمازی مسجد کا امام ہے، وہ دے لے تیار ہی نہیں ہوگا اس کو، امام میری بیٹی یا مسجد کی روٹیاں کھائے گی، مسجد کی روٹیوں سے ایسی توانائی آئے گی جو مطلب ہے کہ مسجد کی روٹی جس کو وہ جو بھی جائز تنخواہ ہوگی، وہ جائز تنخواہ زیادہ جائز کا چانس مسجد میں، کہ اگر اس میں صلاحیت ہے امامت کی، شرائط پر پورا اترتا ہے، امامت کرنی چاہیے. کہ اس کی تنخواہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، دھوکے نہیں دینے پڑیں گے، کوئی ٹیکس کے مسائل نہیں ہوتے جس کی چوریاں کرنی پڑے، نہ رشوتیں دینی پڑیں گی، اور سیدھی سیدھی تنخواہ ملے گی. نمازیں پڑھنی تو ہے، فرض تو ہے، پڑھنے والا پڑھا دے اور تنخواہ ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.